والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله الاعدم في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خاندان زهرا کی عظمت پر بلند تر صلوات ارباب اعزاء امام حسین علیہ السلام سے مودت اور بشمول تمام اہل بیت سے مودت کا ایک انداز اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا ہے اور اپنی زندگی کو اس غم کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے، اس لیے کہ یہ تولا اور تبرع کا اظہار ہے۔ تولا و تبرع قرب الہی کی منادل طے کرنے میں وہ واجبات ہیں جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں فرمایا ہے کہ تولا بھی کیا جائے اور تبرع بھی کیا جائے۔ جس طرح نماز تمام عبادات پر محیط ہے، چھائی ہوئی ہے، وہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول تمام اعمال قبول، نماز رد تمام اعمال رد، روزہ ہے روزے کا ایک مقام ہے، حج ہے حج کی عبادت کا اپنا، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے۔ تولا و تبرع بھی ایک عبادت ہے جو قرب الہی کی منازل طے کرنے میں انسان کی ممکنہ مدد کرتی ہے۔ یہ ممکنہ مدد یوں کہہ رہا ہوں تاکہ ہر انسان میں جو ظرفیت ہے، انسان اس ظرفیت کے مطابق ان عبادات الہی سے کسب فیض کر کے اپنی روح کا ارتقاء کرتا ہے اور قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے۔ وَإِلَّا اگر صورتاً نماز دیکھی جائے، جسمن نماز دیکھی جائے، ظاہری افعال کے لحاظ سے نماز کا جائزہ لیا جائے تو کربلا میں بہت سارے لوگ اس طرف بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حقیقتاً وہ نماز نماز نہیں ہے کہ جس میں در حقیقت امام وقت کو چھوڑ کر امام اٹھا جائے کہ امام وقت کے خلاف انسان قیام کرے۔ اسی طریقے سے وہ دین کہ جو امام وقت کو چھوڑ کر کہ جس کے تولا کا حکم قرآن کریم کہہ رہا ہے، جس سے تولا کا حکم قرآن دے رہا ہے، رسول دے رہا ہے، اسی امام کے خلاف انسان ہو جائے تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے ممکن ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے تاکہ انسان میں جو ظرفیت ہے اس ظرفیت کے مطابق وہ کمال الہی کو حاصل کر سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ عبادات ان کی ایک ظاہری صورت ہے اور ان عبادات کی ایک باطنی اور حقیقی صورت ہے۔ ہمیں صورتاً جسمن اور ظاہری شکل و ہیئت کے لحاظ سے تمام عبادات کو من و ان ویسے ہی بجا لانے کا حکم ہے جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں امر فرمایا ہے، اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں اجازت ہے، روایات نے اجازت دی ہے، فقہ نے اجازت دی ہے، وہاں پر ہم اس میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اصل نماز میں، اصل روح نماز میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں، دوسری عبادات میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کہف کی 10ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب کچھ نوجوان غار کی طرف آئے، فقالوا ربنا، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا اے ہمارے رب، آتنا من لدن کا رحمہ، ہمیں اپنے پر اپنی بارگاہ سے رحمت بھیج. وحیلنا من امرنا رشدا, اور اپنی بارگاہ سے ہمارے امر میں سامان نجات عطا کر. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, اصحاب کہف کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, اور اس واقعے کا یا یوں کہوں اس سورے کا کربلا سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور اصحاب امام زمانہ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اگر یہ سورہ لیا جائے تو اس سورے کی ایک آیت جو اس سے قبل والی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے نوک ندا پر تلاوت فرمائی ہے. یعنی وہ اصحاب کہف کہ جن کو 300 کچھ سال بعد خداوند عالم نے خواب سے بیدار کیا, ان پہ نیند مسلط کی تھی, اس کے بعد وہ اٹھے اور اپنے معاشرے میں توحیدی روح کو اجاگر کرنے کا سبب بنے کہ انسان 300 سال بعد کس طرح زندہ ہو جاتا ہے, جبکہ نسلیں مر گئیں, 3-4 نسلیں انسان کی ختم ہو گئیں, گدھا جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جو ان کا سامان تھا وہ اس طرح طریقے سے خراب ہو گیا, لیکن یہ سوتے رہے, ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا. اور پھر ان میں خداوند عالم نے اتنی ہیبت طاری کر دی تھی ان کے جسموں میں, سوئے جسموں میں, کہ جو بادشاہ بھی جو فوج بھی ان کو گرفتار کرنے جاتی تھی, جب وہ جاتے تھے تو خوف و دہشت سے ترحقیت پیچھے ہٹ جاتے تھے. اتنی دہشت, اتنا خوف خداوند عالم نے چونکہ ان کو آیت قرار دینا تھا, نشانی قرار دینا تھا, لہذا ان میں وہ خوف و دہشت رکھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے. اور یہی افراد جو 300 کچھ سالوں کے لیے سوئے ہیں, ان کو عالم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل پر شاہد و گواہ قرار دے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ واقعہ ہے کہ یہ نوجوان اٹھے اور گئے. اسی آیہ مجیدہ سے قبل والی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, نوک ندہ پر, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب رقیم جو تھے, اصحاب کہف جو تھے, وہ کہ وہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک بڑا ایشو کیا تھا, ہاٹ ایشو کیا تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. اسی واقعے میں اسی جگہ پر خداوند عالم نے ان کی آنکھوں کو یہ منظر دکھایا کہ ہم نے 300-350 سال بعد ایک سوئے ہوئے انسانوں کے گروہ کو اٹھایا اور وہ زندہ ہوا, اور پھر وہ بازار میں گیا, پھر اپنے جو ان کے پوتے پڑ پوتے تھے ان سے جا کے ملا, پھر انہوں نے تصدیق کی, پھر وہ آئے اور وہ سارے سلسلہ, پھر خداوند عالم نے ان پر دوبارہ موت کو مسلط کی, اور یہ امام زمانہ کے انقلاب تک سوتے رہیں گے, اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ اٹھائے جائیں گے اور امام زمانہ کے ساتھ, امام زمانہ کے ہمرکاب ہو کر درجہ شہادت پہ فائز ہوں گے. تو اس سورے کا کربلا سے بھی بہت گہرا تعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, اور امام زمانہ علیہ السلام سے بھی. اور پھر امام حسین علیہ السلام اس زمانے کے غافلوں کو, جیسے کہ اصحاب کہف کے افراد اس زمانے کے غافلوں کو کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے 300 کچھ سال بعد یہ افراد اٹھے ہیں, پھر بھی یقین نہیں کر رہے تھے, اسی سلسلہ نبوت کا در حقیقت خاتمیت تک کا آنا, اور خاتمیت کے ذریعے سے حسین و منی انا من الحسین کا تاج حسین کے سر پر رکھ کر سرکار دو جہاں کا یہ اعلان کرنا کہ میرے بعد اگر دین زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی سے زندہ ہے, اور وہی حسین اسی زمانے میں اصحاب کہف کی آیات میں سے ایک آیات کو تلاوت کر کے ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اصحاب کہف پر کتنا یقین رکھتے ہو کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر توحید پر دلیل بنے, اسی طرح حسین کا سر نوک نیزہ پر اپنے تن سے جدا ہونے کے بعد بھی تلاوت قرآن کر کے توحید پر زندہ دلیل بن رہا ہے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام اس متوجہ کرنا چاہتے تھے. تو اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا جو انتخاب ہے وہ کہف کی وجہ سے ہے کہ اس سورے میں 2 مرتبہ کہف یعنی غار کا تذکرہ کیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک وہی اصحاب کہف جس کی امام حسین نے تلاوت کی, اور یہ 10ویں آیت کی جس میں کہا کہ جب کچھ نوجوان غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت بھیج اور ہمارے سامان زندگی میں نجات کا سامان عطا کر. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اصحاب کہف کی اس خصوصیت کو کہ وہ غار کے پاس گئے, اہل بیت علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کی پہچان کروانے کے لیے ایک زیارت دی ہے, زیارت جامع کبیرہ. توجہ رکھیے گا کہ جس میں اہل بیت کے فضائل کو امام علیہ الصلوۃ والسلام, کون سے امام؟ ہمارے دسویں امام, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ کے فضائل کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ امام کی زبانی امامت کے کیا فضائل ہیں, زیارت جامع کبیرہ. یہ زیارت جامع کبیرہ کون سی ہے؟ 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں زیارت کو پڑھنے میں. حیف ہے کہ انسان مر جائے اور زندگی میں ایک بار, دو بار, دس بار اس آئے اس زیارت جامع کبیرہ سے آشنا نہ ہو, جو امام کی دی ہوئی تعلیم کردہ ایک زیارت ہے. اور پھر امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا, علیک بالجامعہ الکبیرہ. کئی سفارشیں کی ہیں امام نے. ایک سفارش یہ تھی کہ نماز شب پڑھو, ایک سفارش یہ تھی امام زمانہ کی اپنے شیعوں سے, اپنے منتظروں سے, علیک بالجامعہ الکبیرہ, جامع کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت جامع کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے. تین مرتبہ امام نے تاکید فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ائمہ چاہتے تھے کہ وہ فضائل جو امام کی زبانی نشر کیے گئے ہیں ہمارے شیعوں کے ذہنوں میں, ان کے ایمان میں, ان کے قلب میں, ان کے ذہن و فکر میں, ان کی آئیڈیولوجی میں راسخ و پختہ ہو جائے. یہ وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. اس کا ایک جملہ ہے, انتم کہف الورا. توجہ رکھیے گا, یہ دسویں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کہف الورا ہیں. کہف کہتے ہیں غار کو, غار پناہ دہندہ. یہاں پر غار سے مراد, کہف سے مراد غار نہیں لیا جائے گا. یہاں پر مراد لفظی ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ محاورتی اور اصطلاحی ترجمہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ آپ پناہ دہندہ ہیں. جس طرح غار انسان کو مشکلات سے بچاتا ہے, درندوں سے اور موسمی اثرات سے, اسی طرح اہل بیت کو بھی کہف الورا کہا ہے. کہف یعنی پناہ دہندہ اور ورا یعنی تمام مخلوقات. وہ تمام مخلوقات, خواہ وہ حیوان ہو, نبات ہو, جماد ہو, انسان ہو, اجنہ ہو, فرشتے ہوں, عالم ملک کی, عالم ملکوت کی, عالم جبروت کی, عالم لاہوت کی, عالم ناسوت کی, عالم قلم کی, عالم لوح کی, عالم عرش کی, جتنے بھی عوالم ہم فرض کر سکتے ہیں, جہاں جہاں مخلوق بستی ہے, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, وہ ان سب کو پناہ دینے والے کون ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ نوجوان اپنے زمانے کی جو رائج فضا تھی, جو رائج دین تھا, آئیڈیولوجی تھی, اس کے خلاف کھڑے ہوئے. بت پرستی کا دور ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ نوجوان بت پرستی کے خلاف تھے. خدا نے ان کے دلوں کو بیدار کیا نبی کی تعلیمات پر. میں پہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہم بت پرستی نہیں کریں گے, اور جو بھی بت پرستی کرتا تھا اس کو نہیں کرتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے اس رائج دین کے خلاف قیام کیا. اگرچہ کہ رائج تھا لیکن ناحق تھا اور ظلم کا نظام تھا, انہوں نے قیام کیا. اب اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو پیچھے فوج ہے, ان کے تعاقب کے لیے پتہ چل گیا کہ یہ افراد جو ہیں یہ ہمارے نظام, ہمارے دین, ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں. لہذا بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا. یہ شہر سے باہر نکلے. جب شہر سے باہر نکلے تو دیکھیے, یہ وہ حسینی فکر ہے جو ہمیں بیدار کرتی ہے. توجہ رکھیے گا کہ ممکنہ وسائل کے ساتھ ہر وقت کو قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اور غنیمت سمجھتے ہوئے انسان اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائے. اب یہ جب باہر نکلے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہے پیچھے فوج ہے. اب ہمیں کہاں جانا ہے نہیں معلوم, منزل بھی نہ معلوم ہے, پیچھے فوج ہے, پتہ ہے کہ موت آنی ہے. جاتے جاتے ان کو چرواہا نظر آیا. چرواہے کو انہوں نے توحید کی دعوت دی. توجہ رکھے گا, چرواہے نے قبول نہیں کی, چرواہے کے سگ نے ان کی دعوت قبول کر لی. اب یہ بڑی تفصیلی بحث ہے کہ سگ نے کیسے دعوت قبول کی. بہرحال سگ نے ان کی دعوت قبول کی, ان کے ساتھ ہو لیا. اور یہ وہ جانور ہے, یہ وہ حیوان ہے جو جنت میں ان کے ساتھ جائے گا. جنت میں بہت کم حیوانات جائیں گے, جنت میں حیوان نہیں جائے گا کیونکہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. انسان جائے گا, کیوں؟ اجنہ جائیں گے, ان کے پاس عقل ہے, شہوت ہے. اب جو اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی شہوت کو مہار کر لے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے, اور جس کی شہوت, جس کی خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں وہ جانوروں سے بدتر ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو موقع ہمیں مل سکے ہم حسینیت کی تبلیغ کریں. یہ سوا دو مہینے میں موقع ملتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں کو بعض اوقات یہ مسائل میرے سامنے پیش آتے ہیں جلانے کے لیے, بہت تیز آواز میں مثلا نوحے چلا رہے ہیں, اذیت دینے کے لیے نہیں. آپ کے پاس یہ 10 دن ہوتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, ماشاء اللہ سے نوجوان اہتمام کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, سرمایہ خرچ کرتے ہیں, یہ بہترین موقع ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی گفتگو کے جو اہل سنت کو اپیل کر سکے, متوجہ کر سکے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک تقریر سے, دو تقریر سے, چار تقریر سے یہ دو نوحے سن کے وہ شیعہ نہیں ہو جائیں گے. ہمارا مقصد بھی یہ نہیں کہ شیعہ ہو جائیں, لیکن کم سے کم پیغام حق تو پہنچنا چاہیے. سبیلوں کے ذریعے سے, لاؤڈ اسپیکر, سوشل میڈیا کے ذریعے سے حتیٰ, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی کارڈ میں کسی کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, جو ایک انتہائی غیر مستحسن امر ہے کہ ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. بہرحال ہم نہیں پہنچا پاتے. انہوں نے جا رہے ہیں, منزل نہ معلوم ہے, لیکن پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ اپنے جاتے جاتے پیغام تو پہنچائیں. پیغام پہنچایا, چرواہے نے قبول نہیں کیا اور سگن قبول کیا, سگن کے ساتھ ہو لیا. اب یہ جب پہاڑ پہ پہنچے تو بعض لوگوں نے لکھا ہے پہاڑ پر غار کے آثار نہیں تھے, یا آثار تھے تو وہ بند آثار تھے, غار مشخص نہیں تھا کہ یہ غار ہے. تو انہوں نے وہاں پہنچ کے جس کے آثار مشخص نہیں تھے اور وہ بند تھا کہ جناب اس کا دروازہ کیسے کھولیں گے, کیسے اندر جائیں گے, فقالو, جیسے ہی کہف اور غار پہ پہنچے انہوں نے فوراً دعا کی. یہاں سے ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ اگر بند حالات بھی ہوں, دروازے بند بھی نظر آئیں, جو امید کا مرکز ہے اس سے رشتہ تمہارا ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس سے اب دیکھیں نا, موت پیچھے ہے, ننگی تلواریں سنگینیں پیچھے, سامنے پہاڑ ہے, کوئی بظاہر نجات کے آثار نہیں ہے. اگر اندر چلے بھی جائیں گے, جب بھی پکڑے جائیں گے, لیکن ڈر نہیں ہے ان کو, خوف نہیں ہے. دو چیزوں کا مطالبہ کیا اصحاب کہف نے. دیکھیں یہاں پر انسان کی آئی کیو لیول پتہ چلتی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب انسان پہ بڑا کڑا وقت آتا ہے تو دیکھو کہ وہ اپنی زبان سے کیا جملے ادا کرتا ہے, توجہ رکھے گا, کیا جملے ادا کرتا ہے. تو ایک ریسرچ کی گئی ہے, کائنات میں جب بڑی شخصیات پر بڑا وقت آیا تو انہوں نے کیا جملے ادا کیے. ان میں سے کہتے ہیں سر فہرست علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. اور کڑا اتنا وقت ہے کہ روزے کی حالت میں مولا کے اوپر تلوار چلائی جا رہی ہے, لیکن مولا کچھ اور نہیں کہہ رہے, میری مدد کرو, میں مارا گیا, میرے قاتل کو پکڑ لو. لوگوں نے یہ بھی کہا ہے, کچھ لوگوں کے جو تلوار چلی تو کہا میرے قاتل کو پکڑ لو, کچھ لوگوں نے کہا کہ مثلا میری مدد کرو. لیکن علی وہ عبد الہی ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فستو برب الکعبہ, اگر یاد بھی کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والی کامیابی کو یاد کرتا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وقت پریشانی کیا کلمات ادا ہو رہے ہیں. اب دو چیزوں کا مطالبہ کیا, یہ نہیں کہا ہمیں موت سے بچا لے, توجہ رکھے گا, موت یقینی ہے. دو چیزوں کا مطالبہ, حب لنا من لدن و آتنا من لدن کا رحمہ, اپنی طرف سے رحمت بھیج دے, توجہ رکھے گا. یہ رحمت شہید ہونے کی صورت میں بھی رحمت ہو سکے, ان کو اپنا انجام نہیں پتا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے, لیکن کہا آتنا من لدن کا رحمہ, رحمت اپنی طرف سے بھیج. اب یہ رحمت بھیج, خدا کوئی بھی رحمت بھیج سکتا تھا. ایک طرف رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو ابراہیم کے دمبے پہ چلے اور بچہ بچ جائے, وہ بھی رحمت الہی ہے, اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ رحمت الہی ہے. اور حسین کے گلے پہ اگر چھری چل جائے وہ بھی رحمت الہی ہے, لیکن وہ رحمت کسی اور کو نظر نہیں آتی. گھوڑوں کے سموں کے ذریعے پامال ہونے والی رحمت ہر کسی کو نظر نہیں آتی, اس کے لیے زینب کبریٰ کی بصیرت چاہیے. جناب زینب سے جب ابن زیاد نے مکالمہ کیا تو کیا کہا کہ تیرے بھائی کو, تیرے خاندان کو قتل کر دیا ہم نے, پامال کر دیا, ختم کر دیا, نیس و نابود کر دیا, مٹا دیا. جناب زینب وہ بصیرت, وہ بنت علی کی بصیرت چاہیے. کہتی ہیں جو رحمت مجھے نظر آ رہی ہے تجھے نظر نہیں آ سکتی. ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خدا کی بہترین رحمت اور خدا کا خوبصورت ترین سلوک دیکھا ہے. مل کے جناب زہرا کی عظمت پہ بلند درجہ صلوات. لہذا اس رحمت الہی کو جو مشکل کس وقت میں نظر آئے, اس کے لیے پھر بصیرت کی ضرورت ہے جو خاندان نبی سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اب انہوں نے کہا آتنا من لدن کا رحمہ, ہمیں رحمت بھیج دے. وحی لنا من امرنا رشد, اور اے خدا ہمارے اس امر میں کہ ہم آگے سامنے پتھر غار پکڑے جائیں گے, پیچھے فوج ہے, ہمارے لیے نجات کا سامان کر. یہاں جسموں کی نجات ممکن نہیں تھی, توجہ رکھ, پتہ تھا کہ پکڑے جائیں گے, یہاں ایک اور نجات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وہ کیا دعوت ہے؟ کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں. ایمان کی سلامتی کے ساتھ. پتہ تھا پکڑے جائیں گے, ان کو تو انجام نہیں پتہ تھا کہ خدا ہمیں نشانی قرار دے گا. کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی, فرشتہ بھی نہیں آیا تھا, صرف یہ کہا ہے خدا اپنی طرف سے رحمت بھیج دے اور ہمارے نجات کا سامان کر. خدا وند عالم نے پھر ان کے اس ایمان کی وجہ سے ان کو در حقیقت نجات عطا فرمائی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم نے اس ان افراد کو, جو گروہ تھا پانچ چھ افراد کا, اس کو فتن کہا ہے. اذ آول فتیہ, تو فتیہ یعنی نوجوان, یعنی جو 18 سال کے بعد سے لے کر اور 20-26 سال کی عمر تک کا زمانہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ سب میان سال تھے, میان سال تھے یعنی تقریباً جن کی عمر 36 کے بعد 40 کے بعد میان سال, یعنی جو ادھیڑ عمر سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے اس کو میان سال کہا جاتا ہے. یہ اس عمر کے لوگ تھے. تو خدا نے کیوں ان کو جوان کہا ہے؟ دیکھیں امام کہاں آئیڈیالوجی لے جانا چاہتا ہے, یعنی امام کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو, اور پھر اس کی تفسیر اہل بیت سے لو. اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم, آپ فرزند رسول خدا ہے, علم خدا آپ کے پاس, علم نبی آپ کے پاس, قرآن و سنت کا علم آپ کے پاس ہے, آپ ہمیں بتائیے کہ کیوں کہا ہے. امام نے کہا ان کو ان کے سن و سال کی وجہ سے خدا نے جوان نہیں کہا, ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کو جوان کہا ہے. ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ان کو فتن کہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو خود ان کا سن و سال بھی 40 سال کے لگ بھگ نظر آئے گا, اور جتنے بھی امام کے چاہنے والے مجاہد ہوں گے وہ سب کے سب جوان نظر آ رہے ہوں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے, اس واقعے میں میں جانا نہیں چاہتا, میں کہف الورا کی طرف آ رہا ہوں کہ امام کہف ہے, امام نجات دہندہ. حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے لا يدخل الجنة من البهائم الا ثلاثة, جانوروں میں سے 3 جانور, ایک روایت ہے صرف 3 جانور جنت میں جائیں گے, ایک حمار و بلعم باعور و کلب و اصحاب الفیل و ذئب, ایک ان کا سگ بلعم باعور کا گدھا اور ایک وہ بھیڑیا. یہ 2 بھیڑیے ہیں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ایک وہ بھیڑیا ہے جس کا خون ناحق حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پر ان کے بھائی لگا کے لائے تھے, ناحق مارا گیا تھا. چونکہ نبی خدا کو بچانا مقصود تھا لہذا خدا نے اس بھیڑی قربان کیا اور یہ پھر گیا. اسی طرح وہ دمبا, اس کے لیے بھی ہے امام حسین کے زلجنا کے بارے میں بھی, وہ بھی جنت. وہ چونٹی جس نے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر گفتگو ہوئی تھی وہ بھی, خود ہود جو خبر لایا تھا, وہ ویل مچھلی جس نے حضرت نبی اللہ کو نگلا تھا, اور اسی طرح اور بھی جانوروں کی فہرست ہے. لیکن اس روایت میں امام نے کہا 3 حیوانات جائیں گے, ایک ذئب یعنی وہ بھیڑیا جو ایک زمانے میں بادشاہ تھا, جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قتل کرواتا تھا کہ جو اس کی بات نہیں سنتا تھا اور بت پرستی کے لیے. چنانچہ اس نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا جاؤ اور اس کو جو ہے لوگوں کو وادار کرو, مجبور کرو کہ وہ ہماری سامنے آئیں, جھکیں اور بت پرستی کریں. یہ جب جانے لگا اس نے ظلم و ستم شروع کیا. اس کمانڈر کا, سپہ سالار کا ایک جوان بیٹا تھا, خداوند عالم نے ایک بھیڑیے کو بھیجا جو اس کے بیٹے کو کھا گیا. توجہ رکھیے کہ بعض اوقات خدا ایک بڑی جماعت کو بچانے کے لیے کسی کو قربان کر کے کسی کو مائے عبرت بنا کر ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. یہ بھیڑی جنت میں جائے گا. بعض نے کہا یہ بھیڑی اس کو قتل کر دیا گیا تھا, یہ جنت میں جائے گا. دوسرا اصحاب کہف کا سگ تھا جو جنت میں جائے گا. تیسرا امام رضا نے فرمایا بلعم باعور. بلعم باعور کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک ولی ہے, اور ولی بھی ان معنی میں کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے, یعنی اسم اعظم یعنی وہ انسان کے پاس طاقت جو دعا کرے قبول تھی. اب لوگوں نے اس کو ورغلایا تو جا کر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف تو بد دعا کر, یہ نہیں مانا. اس نے کہا تمہیں پتا ہے موسیٰ کون؟ نبی ہے خدا کا. جب نہیں مانا تو دشمن اس کے گھر گئے, اس کی بیوی کو ورغلایا, اور بیوی کو ورغلانے کے بعد بیوی نے اس کو آمادہ کیا, بڑی مشکل سے یہ تیار ہو گیا. اب یہ گدھے پہ بیٹھا اور یہ چلا, لیکن گدھا جو تھا کچھ منزل کے بعد جا کے رک گیا. اس نے اتر کے اس کو مارا, بہت مارا, نہیں چلا, پھر تھوڑا سا چلا, پھر رک گیا. جب تھک گیا تو اس نے اتنا مارا کہ گدا بھی بالکل مرنے کے قریب تھا، قوت الہی سے گویا ہوا، معجزہ الہی سے گویا ہوا، کہتا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں موسیٰ کی اور اس کی قوم کو بدعا دینے کے لیے جا رہا ہوں؟ اس نے کہا تو نہیں دیکھ رہا کہ میں نہیں چل رہا، اور تجھے نہیں پتا فرشتے میرا راستہ روک رہے ہیں؟ گدے کو نظر آ رہا ہے، لیکن جس کے پاس توجہ کیجئے گا، جس کے پاس اسم اعظم ہے مستجاب، اس کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی تباہی کے مقدمات شروع ہو گئے، عرض کروں گا تباہی کے مقدمات شروع ہو گئے، گدھے کو نظر آ رہا ہے کہ فرشتے راستہ روک رہے ہیں، گدھا بیچارہ مر گیا۔ یہ جب وہاں پہنچا تو اب اس کی زبان الٹی چلنی شروع ہو گئی، بھیجا یہ تھا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو بد دعا دے، فرعون اور فرعون کی فوج کو دعا دے، اب یہ واپس آیا ہے تو اس کی زبان الٹی چل رہی تھی، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دعا دے رہا تھا، فرعون اس کی فوج کو بد دعا دے رہا تھا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بھیجا تھا اور خدا نے مجھ سے یہ اسم اعظم کی کیفیت اور طاقت مجھ سے سلب کر لی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، یہ علماء مخالف پوسٹیں جب آتی ہیں آپ کے سامنے، ایک بہت پوسٹ چلی تھی آج کل دوبارہ سے گھومنی شروع ہو گئی ہے کہ حضرت معصومہ کے حرم کے سامنے ایک پل ہے، پل آہنچی، وہاں پر مولا امام زمانہ 40,000 امامہ پوش مولویوں کو تہ دیکھ کر دیں گے، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے میری مولویوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگر مولوی صحیح ہے اس کی حمایت کرتا ہوں، مولوی خراب ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب یہ پوسٹ آپ نے کہیں نہ کہیں سنی دیکھی ہوں گی، 40,000 امامہ پوش، اول تو یہ کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، امام زمانہ کا چہرہ بگاڑنے کے لیے، ان کا کریم چہرہ بگاڑنے کے لیے اس قسم کی روایت گڑی گئی، امام زمانہ کو نعوذ باللہ ایک خون آشام، ایک ظلم کرنے والا بتایا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ روایت درست ہو اپنی سند کے لحاظ سے، تو علماء سے مراد مولوی صاحب نہیں ہوتے، توجہ رکھیے گا، علماء سے مراد عالم ہوتا ہے، علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جو بھی اپنی نالج کو غلط وے میں، غلط ڈائریکشن میں یوز کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ بلم باؤل کون ہے؟ اسم اعظم، اسم اعظم یعنی مستجاب الدعا، جو دعا کرے قبول ہو جائے، لیکن اپنی نالج کو غلط وے میں، غلط ڈائریکشن میں یوز کیا، خدا نے وہ لے لیا اور تباہ و برباد ہو گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ لہذا اگر وہ روایت درست ہو کہ امام آ کر قتل کریں گے، تو کن کو قتل کریں گے؟ ایک، ہر وہ نالج رکھنے والا، خواہ وہ کیمسٹری کا پروفیسر ہو، فزکس کا پروفیسر ہو، میتھمیٹکس کا پروفیسر ہو، حتیٰ کہ وہ آئی ٹی کا پروفیسر ہو، آئی ٹی کا نالج رکھنے والا ہو، صرف مولوی صاحب نہیں، مولوی صاحب تو اپنی جگہ بدرجہ اولا، مولوی کا سر اڑے گا، اگر وہ اپنے علم کو صحیح استعمال نہ کرے قوم کی تفریق کے لیے، قوم کو نابود کرنے کے لیے، اپنی جیب بھرنے کے لیے، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی ملا ہو، اپنے علم کو غلط یوز کرے گا، وہ اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک، قتل کس کا کیا جائے گا؟ اس کا قتل کیا جائے گا جس کا علم انسانیت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی پروفیسر کیمسٹری یا فزکس یا بایولوجی کو یا میتھمیٹکس کے اصول و ایکویشنز کو انسانیت کے خلاف یوز کرتا ہے، اس کا مقابلہ امام زمانہ سے ہوگا۔ فلم بنانے کا ہنر آپ کے پاس ہے، ایڈیٹنگ کا ہنر آپ کے پاس ہے، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اسی کو اگر غلط وے میں، گناہ میں استعمال کریں گے، یعنی آپ انسانوں کے اخلاق و کردار کی تخریب کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، آپ کا مقابلہ پھر امام زمانہ سے، کیونکہ فرد واحد اگر آپ کسی انسان کو گمراہ کریں گے، وہ آپ جانے اور خدا جانے، لیکن آپ لوگوں کے، گروہ کے، جماعت کے، قوم کے آئیڈیولوجی کو خراب کریں گے، پھر اس کا مقابلہ امام زمانہ کے ساتھ ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنے علم کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے، وإلا پھر اگر انسانیت کے خلاف ہمارا علم ہو جائے، کسی کا بھی علم، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ پھر اس کا مقابلہ امام زمانہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایک نقطہ تھا، تو بلے میں باور مستجاب الدعا تھا، خدا نے اسے وہ علم لے لیا، اور اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ یہ آیت جس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ اکثر نوجوان بچے کہتے ہیں مولانا ہماری آنکھ نہیں کھلتی فجر کے لیے، آنکھ نہیں کھلتی. تو میں نے کہا کہ روایات میں بھی آیا ہے علماء نے بیان کہ سورہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ کے آپ سوئیں اور خدا سے دعا کر کے سوئیں, ارادہ. لیکن وہ ارادہ ہونا چاہیے کہ خدا مجھے مثلا پونے پانچ بجے اذان ہو رہی ہے تو اپنے پونے پانچ بجے اٹھا دے رہا, مثلا ساڑھے چار بجے اگر نماز شب کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو خدا آپ کے کہنے کی وجہ سے, بندے کی التجا اور درخواست کی وجہ سے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے, کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے کہا ہے لہذا میں تجھے بھیج رہا ہوں تو میرے بندے کو جا کے بیدار کر دے. بیدار کرتا ہے, ہم اٹھ نہیں پاتے کیونکہ ارادہ ضعیف ہوتا ہے, لیکن خدا اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے. اور آخری آیت, یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, آخری آیت کا نمبر ہے 110 اور مولا علی کا نمبر بھی ہے 110. بس اگر کوئی صبح اٹھنا چاہتا ہے تو قرآن کی آیت بھی پڑھے, خدا سے بھی مدد لے اور اپنے مولا علی سے بھی مدد لے کہ مولا آپ کے عدد کی آیت کو میں تلاوت کر کے سو رہا ہوں تاکہ آپ کی اور اللہ کی مدد سے میں نماز فجر کے لیے بیدار ہو سکوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ کہف ہے, یہ غار, یہ پناہ دہندہ ہیں. انتم کہف الورا, توجہ رکھے گا, آپ پناہ دہندہ ہیں. نبی امام فرما رہے ہیں اہل بیت, خدا بند عالم نے ہمارے لیے ایک دسترخوان معرفت بچھایا ہے. توجہ رکھے گا, جیسے ایک درخت ہوتا ہے, درخت کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک عام انسان جو تھکا ہارا ہوگا وہ کہے گا اچھی چھاؤں اس کے نیچے بیٹھ لیتا ہوں, سسا لیتا ہوں, اس کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوگا. چرواہا کیا کرے گا, جناب میری بکریوں کے لیے اچھا سامان, اچھی غذا میسر آ رہی ہے, میں اس سے استفادہ کروں گا. ایک کوئی پروفیسر ہوگا مثلا سائنس کا, وہ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھے گا. کوئی ولی اللہ ہوگا, وہ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھے گا. یعنی ایک ہی درخت سے لیکن دیکھنے کا انداز اور ویو مختلف ہے, معرفت مختلف ہے. تو معرفت جو ہے وہ پھر آپ کے دیکھنے میں قدر و قیمت عطا کرتی ہے اور آپ کے اسی عمل کو یا ثواب یا عقاب کی صورت میں آپ کے لیے محفوظ بنا لیتی ہے. چنانچہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے خدا نے ایک دسترخوان معرفت بچھایا ہے. یہی مجلس ادا, محبت اہل بیت, مودت اہل بیت, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک دسترخوان معرفت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت نور ہیں, اہل بیت ہادی ہیں, اہل بیت نجات دہندہ ہیں, تو پھر اہل بیت کا کلام بھی نور ہے, اہل بیت کا کلام بھی نجات دہندہ ہے. لہذا اگر وہ اہل بیت نجات دہندہ ہے, ان کا کلام بھی نجات دہندہ. انتم کہف الورا, اہل بیت کا ہر کلام نور ہے, اور جب نور ہے تو وہ راستہ دکھانے والا ہے. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں, آپ رات کی تاریخ میں سفر کر رہے ہیں, دور سے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے, آپ کے اطراف میں اندھیرا ہے. جتنا آپ فاصلہ طے کر کے نور کے منبع کے قریب چلے جاتے رہیں گے, کیا ہوگا, آپ کے اطراف, آپ کی دنیا جو آپ کے اطراف میں ہے سراؤنڈنگ, وہ نورانی ہوتی رہے گی. جتنا فاصلہ کم ہوگا تاریکیاں چھٹیں گی, نور کے حالے میں آتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پورا وجود نورانی ہو جائے گا. کیونکہ آپ منبع نور کے قریب آ گئے. توجہ رکھے گا, اہل بیت نور الہی ہیں, جو ان سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی اتنی ہی نورانی ہوتی چلی جائے گی. لیکن دنیا کے نور میں اور اہل بیت کے نور خدا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا کا نور در حقیقت مظہر لنفسہ ہی, ظاہر لنفسہ ہی, مظہر لغیرہ ہی ہوتا ہے. وہ خود روشن ہوتا ہے, آپ کو روشنی دکھا دیتا ہے, راہ دکھا دیتا ہے, چاہ دکھا دیتا ہے کہ جناب یہ گڑھا ہے, یہ چاہ ہے, یہ خطرہ ہے, یہ یہاں سے بچ کے جائیے. دنیا کا نور اتنا کرے گا, روشن کر دے گا, لیکن آپ میں روشنی پیدا نہیں کرے گا. لیکن اہل بیت وہ نور الہی ہیں جو خود بھی روشن ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر سلمان ان کی بارگاہ میں آ جائے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے, ابو ذر آ جائے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے, جو ان کی منزل پہ آ جائے, زہیر آ جائے تو ان کو نور عطا کر دیتے ہیں, اور اگر حر آ جائے تو علیہ السلام بن کر یہاں سے جایا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کو استاد محترم کہتے ہیں, اس کیفیت کو انارہ کہا جاتا ہے. انارتن, ایک نور ہے جو ظاہر ہے, یعنی روشنی دے رہا ہے, روشنی دکھا رہا ہے, لیکن آپ کو روشن نہیں کرے گا, توجہ رکھیں. لیکن نور اہل بیت وہ نور خدا ہے جو خود بھی روشن, روشنی دکھاتا بھی ہے, تاریکی چھاٹتا بھی ہے اور پھر آپ میں نورانی ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. مجلس ادا اسی انارہ اہل بیت کا ایک تجلی ہے. یہ عزا، یہ تولا، یہ تبرع کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس انارہ اہل بیت کی کہ ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم اس نور کو کسب کر سکے. ہر انسان کسب کر سکتا ہے، ہر مومن مرد و عورت، جس میں جتنی ظرفیت و کیفیت ہے. توجہ رکھے گا، یہ وہ پناہ دہندہ ہیں، یہ وہ کہف الورا ہیں تمام مخلوقات کے لیے. لہذا ہر انسان جو بھی ان کے پاس جائے گا، خواہ وہ مادی حاجات کے لیے ہو، روایات میں ہر امام کے لیے ذکر کیا گیا ہے یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، تو مثلا اس امام سے رجوع کرو. مثلا نوے امام کے لیے کہا ہے گھر کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ ہو، تو آپ سورہ یاسین حدیث کریں. آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا انہوں نے امام تقی علیہ السلام کو سورہ یاسین ہدیہ کرنے شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے ان کے جو مشکلات تھیں حل ہونے کے اسباب جاری ہونے شروع ہو گئے. لیکن کیا ہم صرف ان سے مادی حاجات لیں؟ آیا ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ رشتہ لے لیں، انکریمنٹ لے لیں، درجہ لے لیں، یا یہ کہ ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنے کا رزق لیں؟ یہ بھی رزق ہے، لیکن اصل رزق کیا ہے؟ کہ خداوند عالم ہمیں ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں قرار دے. جس کو اصحاب کہف کیا کر رہے ہیں کہ اپنی بارگاہ سے رحمت بھیج اور پھر ہمارے لیے سامان نجات عطا کر. اہل بیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہمارے لیے سامان نجات عطا کیا ہے، لیکن یہ نجات ان کی تأثی اور پیروی ہی کے ذریعے سے ممکن و میسر ہے. کچھ بھی کر لیں آپ، لاکھ آپ کو کہتے رہے نعرے لگا لو، ماتم کر لو، مجلس کر لو، نماز پڑھ لو، نہیں. نہ صرف نماز، نہ صرف روزہ، نہ صرف عبادات، نہ صرف گریہ، نہ صرف ماتم، کوئی بھی صرف جو ہے یہ ناقابل ضمانت ہے، کوئی بھی ضمانت دینے والا نہیں ہے، لیکن ان کی تأثی و پیروی، قرآن کی مکمل تأثی و پیروی اور اہل بیت کی تأثی و پیروی. انتم کا فی الورا، یہ تمام مخلوقات کے لیے یہ کون پناہ دہندہ ہے؟ ایک شخص ہے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، امام سے کوئی حاجت چاہتا ہے، مصلحت امام کی توسط اس کی حاجت قبول نہیں ہو رہی. ہم میں سے بہت سے افراد ہیں اکثر آتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے، ہماری نہیں سن رہے اہل بیت، دیکھیے فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا. صبر کرو، ہو سکتا ہے تمہارے بہتری میں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی جو جلد بازی ہوتی ہے نا بعض اوقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ناف تک زمین میں دھسا ہوا ہے، اوپر کا تن جو ہے اوریا ہے. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ نبی اللہ، اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، میں بہت غریب ہوں، اتنا غریب ہوں کہ تن پر پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. ہم جو اجلت مانگ رہے ہیں خود، بس دے دے مولا، بس بس نہیں چلے تو مولا کے ہاتھ سے بھی چھین لیں. بعض اوقات اتنے بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس چونکہ مسائل آتے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بے صبری کے مظاہر آپ کو جو بتا رہا ہوں اس لیے. اب کیا ہوا کہ یہ امام رضا کا چاہنے والا تھا، یہ بھی بہت مانگ رہا تھا، لیکن کوئی مسئلہ احتی نہیں ہو رہی دعا. اب حضرت موسیٰ کا واقعہ سنیے، عادتاً مٹی میں، عادتاً مٹی سے باہر اوریاں ہیں. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اتنے پیسے نہیں کہ کپڑے پہن سکوں، رات میں اپنے لیے سطر کا انتظام کرتا ہوں، مٹی میں چھپ جاتا ہوں، رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں ہوتا تو کھانے پینے کا انتظام کر کے دوبارہ دن کی روشنی نکلنے سے پہلے اس اپنے آپ کو اس مٹی میں چھپا لیتا ہوں تاکہ میری سطر عورتیں پوری رہیں. آپ جا رہے ہیں اللہ کے لیے دعا کیے گا، میرے لیے کچھ گشائش ہو، کچھ فراخی ہو، کچھ دعا قبول ہو اللہ کی طرف سے، کوئی آپ بقول ہم بقول معروف کے چھپڑ پھاڑ کے خدا دے دے. کچھ دن بعد جناب موسیٰ علیہ السلام و نجات کر کے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ رستے میں ایک بڑا جم غفیر ہے، لوگ جمع ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے شراب کے نشے میں اتنی شراب پی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ نبی اللہ تھے، وہ ماجرا دیکھیں کیا مسئلہ ہے. جب پہنچو دیکھا یہ وہی شخص تھا کہ جو جاتے وقت کہہ رہا تھا اتنا غریب ہوں کہ تن پر پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کہا کہ موسیٰ تم نے دعا کیا، ہم اس کی دعا سن لیتے ہیں. اس کو کچھ مال دیا، اس مال سے اس نے کیا کہ شراب پی، شراب میں اتنا دھت ہوا، اتنا مست ہوا کہ عقل زائل ہوئی، عقل زائل ہوئی، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر اصل خود بھی لوگوں نے بھی اس کو مار دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات انسان ایک چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نجات دہندہ ہیں تو وہ ان پہ یقین رکھیں کہ جو مصلحت میں دعا ہوگی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ امام رضا کے پیچھے چلا, برا بالا کہتا تھا امام کو, امام کے پیچھے پیچھے چلا. اچھا, امام رضا سے متعلق دو واقعات ہیں جو ہرنی کے, ایک وہ ہرنی والا واقعہ جو اس کے لیے ہم زامنہ آہو کہتے ہیں, آہو چونکہ ہرن کو کہا جاتا ہے لہذا فارسی سے ہماری بھی استعمال ہونے لگا ہے زامنہ آہو, وہ واقعہ الگ ہے, یہ واقعہ الگ ہے. اب کیا ہوا کہ یہ پیچھے پیچھے چلا, اب اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا سنسان ہوا راستہ, ایک ہرنی جنگل سے نکل کر آئی امام کے پاس اور اس نے آ کے امام کا طواف کرنا شروع کیا. بس امام کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے بے چین تھی, آگے پیچھے پھر رہی تھی اور رو رہی تھی. امام نے کچھ کلام کیا, اس نے امام سے کچھ باتیں کی, امام نے جواب دیا, اس کے بعد جو ہے وہ چلی گئی. پھر دوبارہ آئی, پھر کوئی مکالمہ ہوا, پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکنی کے, اب یہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے. پھر امام نے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ کہا اور پھر چلی گئی. تب اس نے یہ بہت عجیب منظر دیکھا تو یہ آیا اور کہا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا سب سے پہلے تو مجھے معاف کیجئے کہ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ماجرا ہے. امام نے کہا کہ یہ ہرنی جنگل میں تھی اپنے بچوں کے پاس, دودھ پلا رہی تھی, جب اسے پتہ چلا کہ امام وقت آیا ہے میرے پاس آئی. آرزو دیکھیے, جانور کو اتنا فہم ہو جائے, ہم جو دسترخوان امامت پر ہیں, خدا نے اس ہرنی سے مودت نہیں چاہی, خدا نے اس ہرنی سے آنسو نہیں چاہے, خدا نے اس ہرنی سے نماز اور روزے کا مطالبہ نہیں کیا, اس کی جو زندگی ہے اس کے مطابق اس کی جزا سزا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو خدا نے مقرر کیا ہے, لیکن اس اتنا فہم ہے کہ امام آیا ہے, امام معصوم ہے, حجت خدا ہے. وہ آ کے یہ کہہ رہی تھی کہ مولا مجھے ذبح کیجئے, مجھے تناول فرمائیے, میرا گوشت آپ کے بدن کا جز بنے گا, آپ عبادت کریں گے, مجھے فخر ہوگا کہ میں امام کے جسم میں منتقل ہو کر خدا کی عبادت کرنے میں امام کی معاون و مددگار ثابت ہوں. خدا نے اتنی معرفت بھی ہمیں ہو جائے. یہاں پہ ایک استاد ہمارے جملہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی نے امام سے نہیں چاہا کہ ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ. وہ کہہ رہی ہے مجھے مولا مجھے قتل کر دے, مجھے یعنی ذبح کر دے, مجھے تناول فرمائے. مولا نے کہا نہیں, تیرے بچے چھوٹے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا. جب دوسری مرتبہ امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا کہ تیرا شید بھی زیادہ ہو گئے, تیرے بچوں کی نسل بھی محفوظ رہے گی. نہیں, امام نے قبول کیا. میرے استاد فرماتے تھے یہاں پر کسی امام نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سامنے قتل ہو جاؤ. ہم میں سے خواہش ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کچھ کریں. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کٹنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا یہ جو گناہ ہے یہ امام زمانہ کی غیبت کو طولہ نہیں کر رہا ہے. اگر تمہیں اتنی معرفت ہے تو اپنے ان گناہوں کو کم کرو تاکہ امام کا ظہور نزدیک ہو سکے. بلکہ درود بھیجے محمد والا. تحف الورا, یہ جانوروں کو نجات دینے والا. امام چہارم کا اونٹ ہے جس پہ امام نے کئی حج کیے لیکن ایک تازیانہ نہیں مارا. توجہ کیجئے, امام کی شہادت کے بعد یہ رسی تڑا کے جنت البقیع آ گیا, سر دے کے رونے لگا. امام میں باقر کو پتہ چلا, آپ نے اسے بلوا لیا, پھر یہ رسی تڑا کے چلا گیا اور وہیں پر روتے روتے اس کا دم نکل گیا. اس کو معرفت ہے کہ میرا مالک یہاں پر ہے. توجہ رکھیے گا, حتیٰ کہ وہ اونٹ جو 11 محرم کو لائے گئے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ یہ حسنیاں کون ہیں. تو بعد میں کسی نے مدینے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ اونٹوں میں ایک تذبذب کیوں تھا؟ توجہ رکھیے گا, کیونکہ ان کا کام ہی جانوروں کا تھا, ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں, ہم گاڑیوں کو دیکھ کر اس کا ماڈل اور اس کی ہر چیز بتا دیتے, تو وہ جانوروں سے بہت آشنا تھے, جانوروں کی کیفیت سے آشنا تھے کہ جانور کب ہیجانی ہوتا ہے, کب سکون میں ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے 11 محرم کو, ان کا زمانہ نہیں یہ ہیجان ہونے کا, اضطراب کا, لیکن یہ ہیجان میں مبتلا ہیں, اضطراب میں مبتلا ہیں. تو مولا سے پوچھا, مولا بتائیے کہ ہیجان میں مبتلا کیوں تھے جب اونٹ لائے گئے تھے؟ تو امام نے فرمایا, بڑے اونٹ چھوٹے اونٹوں سے کہہ رہے تھے دیکھو یہ آل محمد ہیں, ہم پر کجاوے نہیں ہیں، ہم پر سواریاں نہیں رکھی گئی ہیں، لہذا تمہاری پیٹھوں میں انہیں سوار کیا جائے گا، جہاں تک ہو سکے سختیاں برداشت کر کے تازیانے کھاتے رہنا، مگر آل محمد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہف الورا، خداوند عالم نے اپنے آپ کو بھی کہف الورا کہا ہے کہ میں بھی کہف ہوں۔ حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ انا کہف الخاطئین، میں گناہگاروں کے لیے پناہ دہندہ۔ خدا کہہ رہا ہے موسیٰ گناہگاروں سے کہو میری پناہ میں آئیں، میرے پاس آئیں، مجھ سے محبت کریں، میں گناہگاروں کو پناہ دینے والا ہوں۔ امام رضا نے کہا یا کہف لمن لا کہف لہ، اے اس کے پناہ دہندہ جس کے کوئی پناہ دہندہ دینے والا نہ ہو۔ چوتھے امام نے، امام محمد باقر، وہ کہف الخلق اجمعین، میرا بیٹا محمد باقر تمام مخلوقات کے لیے پناہ دہندہ ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور پھر اس کے بعد فرمایا حسین کہف المستجیرین، بس یہ میرا آخری جملہ ہے، حسین پناہ لینے والوں کی پناہ دہندہ ہے۔ حسین کس کو پناہ دینے والے؟ جو حسین کے پاس پناہ لینے آئے۔ شرط یہ کہ حسین کے پاس جاؤ۔ آیت اللہ قاضی طباطبا یہ کہتے تھے اگر دنیا میں کوئی توحید کا درس بھی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ سے ملے گا، بغیر حسین کے توحید سے نابلد ہو تم، حسین کے بغیر۔ کہف المستجیرین، کہف المستجیرین یعنی جو پناہ لینا چاہے، مثلا بارش ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، اب آپ خدا سے کہیں خدا مجھے پناہ میں دے دے، خوب سامنے چھت جائے، سامنے چھت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چھتری ہے، آپ کو جانا پڑے گا، چھت اور گھر آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا، آپ کو چند قدم جا کر اس سائبہ کے نیچے، اس پناہ دہندہ کے نیچے اپنا آپ کو لانا پڑے گا، خود بخود نہیں آنے والا ہے۔ اگر حسین کے پاس پناہ چاہیے تو حسین کے پاس چل کے جانا پڑے گا۔ امام زمانہ آج پناہ دہندہ ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے جو فرمایا تھا کہ اہل بیت نے مجھے 10 چیزیں 11 چیزیں جو ادا کی ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ بہجت نے اپنے دوست آیت اللہ فہری کو بتایا تھا، وہ بھی اس لیے کہ تم نے مجھے دوستی کا واسطہ دیا ہے، یاد ہے ان 11 یا 10 چیزوں میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں۔ امام رضا نے فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے پناہ لینا چاہیں ہم اسے پناہ دیتے ہیں۔ پناہ لینا چاہے توجہ رکھیے گا، میں نے کئی موقع پہ یہ واقعہ سنایا ہے، آج زمانۂ طالب علم میں مجھے موقع ملا آیت اللہ بہجت کے بیچ نماز پڑھنے کا، کہ جس کے لیے ہم سنتے تھے کہ اہل بیت گریہ کرتے ہیں، اسی قسم کے ناقص گریے کو ہم نے آیت اللہ بہجت کی نماز میں دیکھا۔ کوئی مقایسہ نہیں ہے آئمہ سے اہل بیت کا اور یعنی آغا بہجت کا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان اس طرح رو رہا تھا، امام علی کیسے روتے ہوں گے، امام حسن کیسے کانپتے ہوں گے، بی بی کا چہرے کا رنگ جو زرد ہو جاتا تھا، امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کیسے ہوتا تھا۔ میں آیت اللہ بہجت کی مسجد میں گئے شب جمعہ، ایک نوجوان کو دیکھا جو اس سال میں مثلا میرا سن کوئی 26 برس ہوگا، وہ مجھ سے چھوٹا تھا، کوٹ پینٹ میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ ایرانی مثلا معمولاً ہوتے ہیں، اور زارو قطار رو رہا تھا، زارو قطار، مستجیرین یہ پناہ دہندہ ہیں، انتم کہف الورا، آپ پناہ دہندہ تمام مخلوقات کے، لیکن شرط یہ کہ ہمیں ان کی پناہ میں آنا، چل کے جانا پڑے گا۔ حر چل کے آیا ہے تب حسین کی پناہ ملی ہے، تب جو رکھے گا چل کے جانا پڑے گا۔ کہف المستجیرین، رسول اللہ فرمائے حسین پناہ دہندہ ہے اس کے لیے جو پناہ لینا چاہے۔ اب یہ میں نے اس سے پوچھا نوجوان تم کیوں رو رہے ہو؟ زارو قطار رو جا رہا ہے، اچھا آواز سے نہیں رو رہا، صرف آنسو بہ رہے۔ اب میرے لیے بڑا عجیب تھا، میں نے اسے فارسی پوچھا برادر کیوں رو رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شہر میں ایک بینک میں کام کرتا تھا، وہاں گناہ کا اتنا ماحول ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، گھر گھر پہ گناہ ہے۔ اب اس زمانے موبائل تو نہیں تھا، آج کی ہمیں نوجوان نسل کو شاباش دینی چاہیے کہ جو ایک ٹچ سسٹم پہ، ایک کلک پہ گناہ موجود ہے۔ بزرگ حضرات، جوان حضرات، میان سن کے افراد اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان جو ایک کلک پر گناہ موجود ہے وہ گناہوں سے بچا، وہ فرشتوں سے افضل ہے بقول مولا کائنات کے۔ اپنے نوجوانوں کو در کریں اور ان کے ایام جوانی میں شادی کے اسباب کی فکر کریں، اسٹیٹس کے چکر میں نہ رہیں کہ جناب یہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا جب شادی ہوگی۔ ان نوجوانوں کو در کریں، ان کے مسائل ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی پناہ گاہ میں آئے، لیکن ہماری روایات جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہوتی، ہماری ناک اجازت، ہماری عزت اجازت نہیں دے، ہمارے اسٹیٹس اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ گناہ کا مول تو میں چھوڑ کے آ گیا، خیر آباد کہہ دیا اس جاب کو، کہ جس کے ذریعے سے مجھے گناہ کی دعوت دی جائے. میں حسین کی پناہ میں آیا ہوں. آیت اللہ خنساری کا واقعہ سنو اور زحمت تمام کروں. ایک نوجوان آیا, میرا بھائی بدماش ہے اپنے زمانے کا, ہر برائی کرتا ہے, ہر گناہ کرتا ہے, کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, بتائیے میں کیا کروں. کہا کہ ایک مجھ سے نصیحت نہیں ہو سکتی, نہ میں اہل نصیحت ہوں نہ میری نصیحت کام کرے گی. ایسا کرو اسے کربلا لے جاؤ, اگر وہاں پر اس پہ اثر ہو گیا تو سمجھو کہ اس پہ اثر ہو گیا. اسے کہا کربلا لے جاؤ, اسے کہا کہ ہاں اس کے بعد اگر وہ منقلب ہو جائے گا میرے پاس لے آنا. اب یہ بھائی کے پاس پہنچا, اس نے کہا کہ بھائی کربلا چل رہے ہو؟ اس نے سر سے پاؤں تک اپنے بھائی کو دیکھا, کہا کہ میں کبھی محلے کی مسجد میں نہیں گیا, تو کربلا جانے کی بات کر رہا ہے؟ اور جو محلے کی مسجد میں نہ گیا اسے آپ کربلا کہ گئے؟ شیعہ تھا, مہم تھا. بہرحال حدیث میں ہے کہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو شیعہ, اسے محبت کرو, نفرت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ ولایت و اہل بیت سے متوثق ہے. اگر کوئی شیعہ گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی ذاکر, کوئی مولوی, کوئی ملا, کوئی خطیب, کوئی بھی اگر شیعہ ہے, اس سے نفرت نہ کرے, اس کی رہنمائی کے اسباب مہیا کرے. یہ روایت کے الفاظ ہے. فاسق ہی کیوں نہ ہو, اس سے محبت کرو, کیونکہ وہ ہماری ولایت سے جڑا ہے, اس کی خمیر ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے. اب جو ہے خیر اس کو تیار کیا, لے کے چلے کربلا, لے کے چلے حرم میں داخل ہوا, اب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے, پھر اور اندر گیا, پھر دیکھ رہا ہے در و دیوار. جیسے ہی زری کے سامنے پہنچا اس نے زور سے چیخ ماری اور پہلے اپنے گھٹنوں کو جھکایا اور سجدے میں گر پڑا, چیخ مار مار کے رونے لگا. جب اس کے بھائی نے یہ کیفیت دیکھی, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا, کہا بھائی تیری حسین سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا؟ تو اتنا بلک بلک کے رو رہا ہے, اسی لیے تو ہم تجھے کہہ رہے تھے آ جا. اب یہ وہاں سے منقلب لوٹا. اب یہ بھائی جو حاجت لے کے کہتا ہے آیت اللہ خنساری کے پاس, کہتا ہے کہ میں آیت اللہ خنساری کے پاس گیا, میں نے ماجرا بیان کیا, کہا کہ اب اپنے بھائی کو لے آؤ. اس کا بھائی آیت اللہ خنساری کی صحبت میں بیٹھا, تائب ہوا, توبہ کی, واجبات ادا کیے, جن کا مال لوٹا تھا مال غصب کیا, اس کے بعد ایران عراق کی جنگ میں چلا گیا اور بارڈر پہ شہید ہوا. آج بھی اس کی قبر مرجع خلائق ہے, جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جو حسین کی پناہ میں آ جائے پھر وہ مرجع خلائق بن جاتا ہے. انتم کہف الورا. لہذا مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے. اصحاب کہف دیکھ رہے تھے سامنے موت ہے, پتھر ہے, پکڑے جائیں گے, لیکن کہا آتنا ملت ان کا رحمت, رحمت بھیج, نجات بھیج. نجات کسی بھی صورت میں ہو, قتل ہونے کی صورت میں ہو ہم تیار ہیں, نجات کی صورت میں ہو زندگی بچ جائے ہم تیار ہیں. اس طریقے سے ہم امام حسین کی بارگاہ میں خدا نے یہ معرفت کے دسترخوان ہمارے سامنے ہوئی. یہ نعمت ہے, بزرگ نعمت ہے واقعی. مجالس ادا, امام حسین پہ گریا, یہ ماتم, یہ مودت, یہ تولا, یہ تبرع, بہت بڑا دسترخوان نعمت ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, یہ وہ کہف الورا ہے کہ جو نجات دیں, دنیا ان کے در پہ آ رہی ہے, اپنے ان کے در پہ جا رہے ہیں, غیر ان کے در پہ جا رہے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پناہ لینے والا ہو. بس مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, آیت اللہ بہودنی جو آیت اللہ خامنائی کے یہاں نمائندے تھے, ان کے چچا مرحوم بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف تھے, عارف یعنی ولی اللہ, یعنی بعض اوقات ایسی خبریں بتاتے تھے کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. آیت اللہ خامنائی کے رہبر بننے کے بارے میں انہوں نے ایک خبر دی تھی آیت اللہ منتظری کے زمانے میں, جب آیت اللہ منتظری امام خمینی کے نائب کی حیثیت سے معروف تھے. انہوں نے کہا یہ نائب نہیں بن سکتے, نائب کوئی اور بنے گا. تو آیت اللہ حیدری کاشانی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا یہ شخص بلا وجہ نہیں بولتا ہے, توجہ, بلا وجہ نہیں بولتا ہے, یہ میں نے نوٹ کیا اس چیز کو. اور پھر جب آیت اللہ خامنئی رہبر بن کر ان کے پاس آئے تھے تو میں نے وہ واقعہ بازگو کیا, تو آیت اللہ بہودینی مرحوم نے سر ہلا کے اس کی تائید کی ہے. یہ وہ ولی اللہ تھا کہ امام رضا جب ان کو اجازت دیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. ایران کے ایک کمانڈر ان چیف تھے جو شہید ہو گئے, سیاد شیرادی, وہ کہنے لگے کہ میں میدان جنگ سے لوٹ رہا تھا تو میں نے کہا کہ پہلے آغا کی خدمت میں جاؤں. آدھی رات کا وقت تھا, ان کو پتہ تھا نماز شب کے لیے بیدار ہوں گے, دیکھا کہ بیدار ہے, سماور چائے کا گرم ہے, کہنے لگے کہ آغا آپ کو کیسے پتا میں آ رہا ہوں؟ کہا کہ تم چاہو نہ چاہو ہمارے ولی نے، یعنی امام رضا کی طرف اشارہ کیا، ہمارے ولی نے ہمیں خبر دے دی تھی کہ مہمان آنے والا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی، یہ لوگ مذاق نہیں ہیں، یہ شعبدہ باز نہیں تھے نعوذ باللہ، یہ دکاندار نہیں تھے، یہ جعلی شہرت۔ یہ تمام واقعات وہ ہیں جو ان کی موت کے بعد، انتقال کے بعد اب زبان زد خاص و عام ہیں۔ آخری وقتوں میں جب آیت اللہ بہاءالدینی مرحوم کا آخری زمانہ تھا، ایک ہفتے کے لیے شدید بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے ایک لقمہ کھانا، ایک لقمہ کھانا اصل دوبھر ہو گیا، افاقہ ہوا، ڈاکٹر کو بلایا، علاج کیا، بڑی مشکل سے ایک نوالہ حلق سے اترا، جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر نے کہا آقا یہ کیا حالت ہے آپ کی، کیا حالت ہے؟ بس ایک جملہ کہا اور زارو قطار رونے لگے، امانس یا سے عباس، عباس کی ناامیدی اور مایوسی سے امان۔ اللہ اکبر، اس عالم میں کربلا کے اس منظر کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کو درج کیا، بھوک اڑ گئی، پیاس اڑ گئی کہ عباس مایوس ہو گئے۔ اللہ، ایک لمحے کو در کیا۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو اس وقت شور تھا جب امام حسین خیام میں آئے تھے، اگر وہ شور بیویوں کو تم سن لو تو تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ حقیقت یہی ہے، انسان وہ شور سن لے، وہ کیفیات دیکھ لے، وہ دنیا کا نہ رہے، جنگلوں میں نکل جائے۔ آیت اللہ بہاءالدینی کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں نے اس کیفیت کو درک کیا جو عباس سے علمدار کی تھی، کہ جب مشک سے پانی بہ گیا اور عباس راہروں پہ اپنے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے مجھے سکینہ تک پہنچا دے، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جب شان جدا ہو چکے ہیں عباس کے، پھر بھی مایوس نہیں ہے عزاداروں، لیکن جب مشکل میں تیر لگا ہے عباس نے کہا اب مجھے نہیں جانا، اب عباس مایوس ہو گئے۔ اور یہی وجہ امام حسین علیہ السلام نے عباس کے لاشے پہ آ کے یہی کہا تھا، عباس الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور یہی وجہ ہے حسین علیہ السلام کو جب کوئی زخم لگتا تھا، حسین کہتے عباس میری مدد کرو، یا عباس یا عباس۔ یہ ہے حسین کی اپنے بھائی سے محبت، یہ ہے آقا سے اپنے عباس سے، عباس کی اپنے آقا سے محبت۔ اسدارو، میں سوچ رہا تھا یہ حسین نے اپنے لیے جملہ کہا ہے یا کس کے لیے جملہ کہا ہے، الان انکسر ظہری، حسین نے کہا بھیا میری کمر توڑ گئے، در حقیقت یہ حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، یہ زینب کی آس چلی گئی، یہ سکینہ کی آس چلی گئی۔ اور پھر امام حسین کا وہ مرثیہ اس بات کا شاہد ہے، لاش عباس پہ پہنچ گئے، امام حسین نے کہا عباس تم جب تک زندہ تھے کچھ آنکھیں ایسی تھیں جو رات کو سکون سے دھڑکتی تھیں، جو رات کو سکون سے سوتی تھی، اور آدھا کی طرف رخ کر کے کہا عباس کچھ آنکھیں وہ ہیں جو آج تک سکون سے نہ دھوتی تھی، مگر تیری شہادت کے بعد اب سکون سے سوئیں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، آخری کچھ جملے عرض کروں گا، میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایام شہادت ابھی گزرے ہیں عزادارو۔ امام سجاد وہ امام ہے جو قدم قدم پہ شہید ہوتا رہا۔ ہمیں رونے کے لیے مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، خطیب ہو، کوئی نوحہ ہو، ایک فضا بنے، تو ہم جب گریا کرتے ہیں، سید سجاد تو وہ ہے کہ جب پانی لایا جاتا تھا بابا کو یاد کر کے، کھانا لایا جاتا امام گریا کرتے، بستر لگایا جاتا امام گریا کرتے، قصاب کے پاس جاتے قصاب گوشت پہ پردہ ڈال دیتے کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے، امام پوچھتے جا کر اے قصاب کیا اس جانور کو پانی بھی پلایا ہے؟ کہتے تھے مولا یہ تو بے زباں ہے، ارے جب تک ظرف آب سے اپنا منہ نہیں ہٹاتا ہم بھی ظرف آب نہیں ہٹاتے۔ ایک طرف کربلا کی طرف رخ کرتے، کہتے ہائے میرا پیاسا بابا۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے، امام سجاد۔ اور جناب زہرا میں کئی مماثلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں آگ کے دریا سے عبور کر کے آئے ہیں. جناب زہرہ پر بھی جلتا ہوا دروازہ گرا, پوتے پر بھی جلتے ہوئے خیمے گرائے گئے, جناب سعید سجاد کو بھی تازیہ نے مارے گئے اور بی بی پر بھی تازیہ نے اٹھایا گیا, اور دونوں ایام جوانی میں بوڑھے ہو گئے. 18 سن میں بی بی ایسا لے کے چلا کرتی ہے, اللہ اکبر, کمر خمیدہ ہو گئی ہے اور میرا امام بال سفید ہو گئے. ارے پہچاننے والے پہچان نہ سکے, ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ جوان کہاں ہے حسین کا جسے علی ابن الحسین کہا جاتا ہے. کہا چچا میں ہی علی ابن الحسین سید سجاد ہوں, مگر حالات نے بوڑھا کر دیا. ارے چچا شرابیوں کا مجمع تھا, نبی زادیاں بے مغنا ہو جاتا. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آزادارو. کیا ہوا, امام حسین کو دفنانے کے بعد سید سجاد ترائی میں اترے, جہاں پر امام جابر حضرت عباس علمدار کی قبر ہے وہاں پر قبر بنائی. کافی دیر جناب امام سجاد نے مرثیہ پڑھا اور یہ کہتے تھے چچا نبی زادیوں کو کوفہ کربلا تک لانا آپ کا کام تھا, یہاں سے بے مکنا و چادر لے جانا سید سجاد کا کام. ارے کسی سے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, بس سید سجاد سر جھکا کے کہتے الشام الشام الشام. ارے کربلا نے بوڑھا نہیں کیا, ارے کربلا کے مصائب نے سید سجاد کا ذکر نہیں کھایا, ارے زینب کی بے پردگی, زینب کی اسیری سید سجاد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے اللہ ہم اس خلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے ناسوم کو, ہماری اس عزا کو, ہماری بخشش کا, ہماری معرفت میں اضافے کا ذریعہ قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اس دسترخوان معرفت سے کما حق و فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس, بانیان مجلس, سامعین مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, ان کے گھر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما, امام زمانہ کی خاص نظر عنایت ہو. بار الہ ہمارے تمام شہدا کو شہدا کربلا اکثر محشور فرما, قوم کو اس وقت جس مشکل حالات کا سامنا ہے, ہم پریشان نہیں ہیں لیکن ہمیں پہلے سے زیادہ متحد و متفق ہونے کی ضرورت ہے. خداوند عالم ہمیں اتحاد و اتفاق سے اس سازش کو ناکام و نامراد بنانے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی درخواست ہے شہناز بیگم بنت قرار حسین سیدہ انجم بنت حیدر علی کے لیے ماتم حسین.